نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما باب حفظ العلم باب علم کا یاد رکھنا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون ابو هريرة کہتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے اکثر ابو هريرة ابو هريرة نے کثرت کی یعنی روایت حدیث بہت کی یعنی لوگ مجھ پہ بات بناتے ہیں کہ ابو هريرة بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے. بعض وقت علم کا حسد بھی ہو جاتا ہے نا فلاں کو تو درس دینے سے ہی فرصت نہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ میں کیوں کرتا ہوں ایسے ولولا آیتانی اگر نہ ہوتی دو آیتیں فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں ما حدثت نہ میں بیان کرتا حدیثن کوئی حدیث ثم یتلو پھر وہ پڑھتے ان دو آیتوں کو ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما انزلنا جو اتارا ہم نے من البینات روشن نشانیوں میں سے الى قوله الرحیم یعنی الرحیم تک. تو میں آیت مکمل کرتی ہوں ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. سورة البقرہ آیت 159 اور 160 ہے. جو نہیں لکھ سکے وہ بعد میں لکھ لیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جن آیتوں نے ابو ہریرہ کو بے چین کر رکھا تھا کہ جو علم ان کے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیں. لیکن یہ آیتیں ہم بھی پڑھتے ہیں مگر ہم اپنی بے چینیوں کا اظہار کیسے کرتے ہیں. آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس علم کو جو ہم نے اتارا بینات میں سے والہدا اور ہدایت میں سے من بعد ما بیناہ للناس اس کے بعد کہ ہم نے اس علم کو لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے فی الکتاب کتاب میں اولئک ایسے لوگوں پر یلعنہم اللہ اللہ لعنت کرتا ہے جو علم کو چھپاتے ہیں ویلعنہم اللائنون اور لعنت کرنے والے سب ان پہ لعنت کرتے ہیں ساری مخلوق ان پہ لعنت کرتی الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں یعنی اس جرم سے باز آ جائیں واصلحوا اصلاح کر لیں وبینوا اور بیان کرنا شروع کر دیں یعنی جو ان کو معلوم ہے وہ دوسروں کو بتائیں فاولئک اتوب علیہم ایسے لوگوں پر میں مہربان ہوں وانا التواب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دو آیتیں جب میں پڑھتا ہوں تو پھر میں چپ نہیں رہ سکتا پھر میں وہ سارا علم لوگوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں ان اخواننا بے شک ہمارے بھائی کن کے یعنی ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمارے بھائی من المہاجرین مہاجرین میں سے یعنی جو مکہ سے آئے تھے کانا یشغلہم تھی مصروف رکھتی ان کو مشغول رکھتی ان کو الصفق تالی بجانا بالاسواق بازاروں میں کنایا ہے تجارت کرنے سے یعنی بازاروں میں تالی بجانا کیا ہے یعنی اعلان کرنا لینا دینا اٹھانا وہ جو تجارت کا شغل ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی مہاجرین جو تھے وہ تو بازار میں تجارت میں مصروف رہتے تھے. وَإِنَّ اِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ اور ہمارے انصاری بھائی کانا یشغلہم العمل مشغول رکھتا تھا ان کو کام کرنا فی اموالہم ان کے مالوں میں یعنی وہ بھی اپنے مال میں کام کرتے تھے مصروف رہتے تھے. وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ اور ابو ہریرہ کیا کیا کرتا تھا کانا یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم رہتا جڑا رہتا چپکا رہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لشبع بطنہی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کس چیز سے پیٹ بھرنے کے لیے علم سے پیٹ بھرنے کے لیے اور کھانا بھی بس وہی کھا لیتے جو آپ ان کو عنایت کر دیتے یا آپ کے پاس سے جو انہیں نصیب ہو جاتا. وَيَحْدُرُ مَا لَا يَحْدُرُونَ اور ابو ہریرہ حاضر ہوتا تھا ان مجلسوں میں جہاں وہ حاضر نہیں ہوتے تھے یعنی دوسرے بہت سے صحابہ کرام تھے بڑے بلند مرتبہ لیکن علم کے لیے یکسوئی چاہیے علم کے لیے نظام چاہیے. نظام کا مطلب جڑے رہنا چمٹے رہنا لگے رہنا. تو باقی لوگ یہ نہیں کرتے تھے. وَيَحْفَظُ اور ابو ہریرہ حفظ کرتا تھا ما لا يحفظون جو وہ حفظ نہیں کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فتح خیبر کے بعد آئے تھے ہجرت کر کے مدینہ. لیکن جس دن سے آئے پھر اس کے بعد بسا اوقات معمولی مزدوری کی لیکن سارا وقت اپنا علم میں گزار دیا. ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب مزدوری کرتے تو ایک خاندان تھا بنو غزوان کا, ان کا کام کر دیا کرتے تھے کبھی کبھی. تو ان کی ایک خاتون تھی بسرا بنت غزوان, تو ان کا یہ کام کیا کرتے تھے جب وہ ساری فیملی سفر پہ ہوتی تو ابو ہریرہ ان کے ساتھ چلے جاتے کبھی, اور وہ سوار ہوتے یہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے جا رہے ہوتے تھے پیدل, اور راستے میں وہ کہتے ہیں کہ بسرا مجھ سے کبھی کہتی کہ تم ابو ہریرہ فلاں کھانا تیار کر کے لاؤ, تو جب آگے چلیں گے پھر میں کھانا تیار کرتا پھر ان کو کھلاتا. پھر وقت نے ایسا پلٹا کھایا, ابو ہریرہ علم میں مشغول ہو گئے, اور علم جس کے بارے میں آتا کہ والذین اوتوا العلم درجات, وہ درجات بلند ہوئے کہ ایک وقت آیا کہ مدینہ کے حاکم بنائے گئے, قاضی بنائے گئے, اور سب لوگوں کو سب مالداروں کو پیچھے چھوڑ گئے, اور یہی بسرا جو تھی ان سے نکاح کیا, پھر یہ ان کو کھانا بنا کے دیتی. یہ علم کی فضیلت ہے. انسان طالب علم ہوتا ہے فقیر ہوتا ہے, لیکن جو یہ فقیری دیکھ لے اسے زندگی میں ہی صلہ مل جاتا ہے, اور زندگی میں ہی اس کی جزا مل جاتی. آخرت میں تو جو ملے گی ملے گی, وہ تو اللہ کا وعدہ ہے, والذین اوتوا العلم درجات, لیکن ایسے رنگ اور ایسی مثالیں دنیا میں بھی قابل ذکر ہیں. تو اس ساری حدیث سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ علم ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کرنا ضروری, حفظ العلم, یعنی کہ سنا اور بھلا دیا. اور پھر کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے کہ جو بھوک کاٹ کر مشقت اٹھا کر علم کے لیے سب کچھ قربان کر دیں اور چمٹ جائیں اس چیز سے. یہ چند ایک ہی ہوتے ہیں لیکن انہی کی وجہ سے امتوں کی تقدیر بدلتی ہے. اگلی حدیث ہے, حدثنا احمد بن ابی بکر ابو مصعب قال حدثنا محمد بن ابراہیم بن دینار عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انی اسمع منک حدیثا, میں آپ سے کوئی حدیث سنتا ہوں, کثیرن بہت سی, انسا ہوں میں اس کو بھول جاتا ہوں, یعنی میں آپ سے بہت سی احادیث سنتا ہوں لیکن بھلا دیتا ہوں. یعنی اپنی ایک مرض کا شکایت کی کہ مجھے یہ تکلیف ہے یا میں پریشان ہوتا ہوں کہ میں یاد نہیں رکھ پاتا, میں یاد کر لینا چاہتا ہوں سب کچھ. تو آپ نے کیا فرمایا, قالا ابسط رداءک, اپنی چادر پھیلاؤ, کپڑا پھیلاؤ جو تم پہنتے ہو. فبسطتہ, میں نے اس کو پھیلایا. قالا, کہا ابو ہریرہ کہتے ہیں, فغرف, تو چلو ڈالا, بیدی, اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کا اس طرح چلو بنایا, اس میں کھا کچھ نہیں, صرف اشارہ, چلو بنایا اور میری چادر میں اس طرح ڈال دیا. پھر کیا ہوا, ثم قال, پھر فرمایا, ضم, لپیٹ لو چادر, لے جاؤ اس کپڑے کو. فدممتہ, تو میں نے اس کو سمیٹ لیا, اپنے ساتھ چمٹا لیا. فما نسیت, تو نہ میں بھولا, شیئا, کوئی چیز, بعد, اس کے بعد. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیض اور برکت اور رحمت کا جو چلو آپ نے ڈالا تھا میرے کپڑے پر, وہ پھر ساری زندگی مجھے فائدہ دیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیض تھی اور برکت تھی وہ ان میں سرایت کی. آپ دیکھیں کہ اب یہ بات تو جدید تحقیقات سے بھی ثابت ہو گئی ہے کہ انسانوں کے جسم کے اندر سے ریز نکلتی ہیں اور انرجی ہوتی ہے, ایک کتابوں سے وہ ریز نہیں نکلتی. ابو ہریرہ نے یہ نہیں کیا کہ کوئی لکھ کے لے آتا اور وہ گھر بیٹھ کے لیٹ کے ایک نظر پھیر لیتے, رٹ لیتے, نہیں. ایک تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت سے رہے, پھر آپ کا جو فیض تھا وہ ان تک پہنچا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں جب انسان بیٹھتا ہے, ایک انوائرمنٹ میں جب ہوتا ہے, تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں, اس سے جو کچھ انسان سیکھتا ہے وہ صرف کتابوں سے نہیں ملتے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کو پھیلانے کی, کہ وہ اس وجہ سے پھیلا سکے تھے کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انرجی تھی یا آپ کی جو برکت تھی وہ بھی ٹرانسفر ہوئی. حدثنا ابراہیم ابن المنذر قال اخبرنا ابن ابی فدیک بہذا او قال غرف بیدیہ فیہ, کہ یہ حدیث ابراہیم بن منذر نے بھی بیان کی ہم سے, اور ان سے ابن ابی فدیک نے, اس میں یہ کہا گیا کہ غرف بیدیہ فیہ, کہ آپ نے انڈیلا اپنے چلو سے اس میں, فیہ اس میں, اوپر والی حدیث میں صرف غرف بیدیہ ہے نا, نیچے فیہ کے بھی الفاظ آتے ہیں. اب امام بخاری نے یہ نہیں کیا کہ اچھا وہ میرے دوسرے استاد نے فی ہی بتایا تھا تو میں پہلے کے ساتھ ہی لگا کے ایک لفظ سیتا ہے, کیا تردد کروں, اتنی لمبی باتیں پھر لکھوں گا. نہیں, علمی امانت, ایک لفظ بھی اضافہ نہیں. حدثنا اسماعیل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حفظتو میں نے یاد کر لی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعائین دو برتن، یعنی میں نے یاد کیے یا لے لیے دو برتن، یعنی دو قسم کا علم مراد ہے. وعائین یعنی نوعین من العلم، وہ کیا تھے؟ ایک احکام و سنن اور دوسرا تھا اخبار الفتن، یعنی ایک تو زندگی کے عام احکامات کے نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، احکام اور سنن، اور دوسری تھی اخبار الفتن، فتنوں کی خبریں، آپ نے کچھ ایسی پیشن گوئیاں کی ہوئی تھی. فاما احدہما، تو جہاں تک ان دونوں میں سے ایک کا تعلق ہے، فبسطتہ تو میں نے اس کو پھیلا دیا ہے، بس فیہا من کل دابہ قرآن پاک میں آتا ہے، یعنی نشرتہ اس کو میں نے نشر کر دیا ہے، لوگوں کو بتا دیا ہے، کھلے عام ان کو روایت کیا ہے. واما الاخر، تو دوسری بات کا جہاں تک تعلق ہے، فلو بسطتہ اگر میں وہ باتیں پھیلاؤں، یعنی جو آپ نے پیشن گوئیاں کی تھی امت میں فتنوں کی، قطع هذا البلعوم کاٹ دی جائے یہ کھانے کی رگ، یعنی میری گردن کاٹ دی جائے. بلعوم کہتے ہیں کھانے کے پائپ کو، یا یہ جو نرخرا ہوتا ہے نا، یعنی سانس لینے کی نالی یا کھانے کی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب گردن کٹے گی تو دونوں ہی کٹ جائیں گی نا، ایک نے بچنا تھوڑی ہے. ان کا مطلب کیا تھا ابو ہریرہ کا؟ کہ وہ علم جو عام لوگوں سے متعلق تھا وہ تو میں نے خوب خوب پھیلایا، لیکن کچھ خاص باتیں بھی ہیں جو آپ نے بتائی تھی، لیکن میں اس ڈر سے کہ لوگ جو ہیں وہ ابھی برداشت نہیں کر سکیں گے، نہیں سن سکیں گے، ابھی میں ان کو نہیں دے رہا یا نہیں دیا. اس سے کیا پتہ چلتا کہ علم جو ہے حکمت کے ساتھ دینا چاہیے، لوگوں کی عقل سے بالا چیزیں نہیں بتانی چاہیے کہ ان کو سمجھ نہ آئے اور وہ دشمن ہو جائے آپ کے. لیکن پھر آخر میں انہوں نے بتایا بھی کہ علم چھپا نہیں سکتا، اس لیے مرنے سے پہلے وہ بھی بتا گئے. وہ آگے کتاب الفتن جب آئے گی اس میں آپ پڑھیں گے، اس لیے میں ان تفصیلات میں یہاں نہیں جانا چاہتی کہ وہ کیا تھی اخبار الفتن. باب الانصات للعلماء، انصات خاموش رہنا، للعلماء علماء کے لیے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے سکھانے والے کے سامنے خاموشی سے بیٹھنا. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی علی بن مدرک عن ابی زرعۃ عن جریر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جریر بن عبداللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال له فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا، استنصت الناس، چپ کرواؤ لوگوں کو. حجۃ الوداع کے موقع پر 1,25,000 کا مجمع تھا، اور ان میں سے اکثریت ان کی تھی جو آپ کے زیر تربیت نہیں رہے تھے کبھی، کہ ان کو سب باتوں کا پتہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا ہے. جیسے ہمارے بھی کسی ہجوم پبلک پلیس پہ سب لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ علم حدیث کی مثلاً مجلس کا احترام کیا ہے، عام لوگ تو اس سے نہیں واقف. تو اسی طرح جو حجۃ الوداع میں لوگ آئے ان سب کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح بیٹھنا ہے، تو آپ کو سکھانا پڑا. آپ نے فرمایا، اے جریر اعلان کرو، سب کو خاموش کروا کے بٹھاؤ. تو انہوں نے ایسا کیا. جب لوگ چپ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، فقال لا ترجعوا، مت پلٹنا، بعدی میرے بعد، کفارن کافر بن کے، کافر مت ہو جانا. یضرب بعضکم، کہ مارے تم میں سے بعض، رقابہ گردنے، بازن باز کی، یعنی ایک دوسرے کو قتل مت کرنا، یہ شیوہ کافری ہے، کافر نہ ہو جانا. باب ما یستحب، جو پسندیدہ ہے، للعالم، عالم کے لیے، اذا سئل، جب وہ پوچھا جائے، ای الناس عالم، کون سا لوگوں میں سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ یعنی کسی عالم سے جب یہ پوچھا جائے کہ کیا تم جانتے ہو کہ انسانوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ فیکل العلم، تو سپرد کر دے علم کو، الی اللہ، طرف اللہ کے. اسے یہ نہیں کہنا چاہیے میں نہیں جانتا، کہنا چاہیے اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے. یا جس کسی چیز کے بارے میں شک ہو تو اس میں جھوٹی یا غلط بات نہیں کہنی چاہیے، اسے اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے کہ یہ میں جانتا ہوں اور اصل علم تو اللہ کے پاس ہے. جیسے کہا جاتا نا، اللہ عالم بالصواب، درست بات اللہ ہی جانتا ہے، یہ کہنا چاہیے. یہ آپ دیکھیں نا کہ عالم کو بھی کتنے ادب سکھائے گئے، کتنی وسعت ہے. یہ کتاب العلم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ علم صرف انفارمیشن نہیں، بلکہ اس کے سیکھنے اور سکھانے اور اس کے لیے چلنے اور ان تمام چیزوں کے بے شمار آداب ہیں جو اسلام نے دیے. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس، سعيد بن جبير نے ابن عباس سے کہا، ان نوف البقالي، کہ نوف البقالي یہ تابعی تھے، اسرائیلیات کے عالم تھے، کعب بن احبار، یہودی عالم کی بیوی کے بیٹے تھے، یعنی ان کے اپنے بیٹے اپنے سے نہیں تھے بلکہ ان کی بیوی کی شادی پہلے کہیں اور ہوئی ہوگی تو ان کے بیٹے تھے. یزعم دعویٰ کرتا ہے یا کہتا ہے, کون کہتا ہے؟ نوف بکالی کہتا ہے, ان موسیٰ, کہ موسیٰ علیہ السلام لیس بموسیٰ بنی اسرائیل, یہ وہ نہیں جو بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں, یعنی فرعون کے مقابلے والے نہیں, یہ کوئی اور موسیٰ ہیں جو اس حدیث میں آئے ہیں. فقال, تو کہا, کس نے؟ ابن عباس نے, کذب عدو اللہ, جھوٹ کہا اللہ کے دشمن نے. ابن عباس بہت بلند پایا عالم اور ان کو اللہ کا دشمن کہہ رہے ہیں, ذرا سوچے کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط معنی پہنائے, غلط تعویل کرے, وہ پھر صرف رسول اللہ کا نہیں اللہ کا بھی دشمن ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. اس لیے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ان کو کہہ رہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں مخالفت اور دین کے معاملے میں کسی شخص کی غلط رائے کی اصلاح ضروری ہوتی ہے. حدیث, اب میں پہلے اس حدیث کا لفظی ترجمہ کروں گی اور آخر میں میں خلاصہ کر دوں گی, کیونکہ لمبی حدیث ہے اور بیچ میں میں سپلٹ نہیں کرنا چاہتی اس کو بار بار. حدثنا عبی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قام موسی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کھڑے ہوئے موسی علیہ السلام خطیبا خطبہ دینے کے لیے, فی بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں, فسئل, تو پوچھے گئے, ای الناس عالم, لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فقال, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, انا عالم, میں سب سے بڑا عالم ہوں. ظاہر اللہ کے نبی تھے اور واقعی بظاہر تو انہیں کوئی بھی عالم اپنے سے بڑا نظر نہیں آتا تھا. فعاتبہ, تو ناراض ہوئے, اللہ اللہ تعالیٰ علیہ اس پر, موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا. اذ لم يرد العلم, جبکہ نہیں لوٹایا علم کو, یعنی نسبت الیہ طرف اللہ کے, یعنی انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں بڑا عالم ہوں, کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ سب سے بڑے عالم ہیں. فأوحى اللہ الیہ, تو وحی کی اللہ تعالیٰ نے طرف ان کے, موسیٰ علیہ السلام کے, ان عبدًا, کہ ایک بندہ, من عبادی, میرے بندوں میں سے, جو نبی نہیں تھا, موسیٰ علیہ السلام سے درجے میں کم تھا خضر علیہ السلام, کیا کرو؟ بمجمع البحرین, دو سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ پر ہے, علاقے کا نام بتایا, ہوا اعلم منک, وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے. قال یا ربی, موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اے رب, وکیف لی بھی, اور کس طرح ہے میرے لیے ساتھ اس کے, یعنی کیسے پہنچوں اس تک, مجھے طریقہ بتائیں کہ میں اس اپنے سے بڑے عالم تک پہنچ سکوں. فقیل لہو, تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا, احمل, لے لو, اٹھا لو, حوتن, ایک مچھلی, فی مقتل, ایک زمبیل میں. مقتل اس برتن کو کہتے ہیں جس میں 15 سا چیز آ جائے, سا ایک پیمانے کا نام ہے, یہ کافی بڑا برتن لگتا ہے, آپ کیوں سمجھے جیسے 15 سیر چیز جس میں آ جائے, اتنا بڑا ڈول یا اتنی بڑی بکٹ لے لو جس میں ایک مچھلی کو ساتھ رکھ لو. اور آپ کو پتا, مچھلی کو جو پانی سے نکال لیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہتی, بعض کہتے پکی ہوئی تھی, بعض کہتے نہیں پکی تھی, پکی یا نہ پکی ہو لیکن زندہ نہیں تھی. بہرحال, فاذا فقدته, جب تم اسے گم پاؤ, یعنی تم سے چلی جائے, ظاہر ہے کہ ایک مچھلی جو بے جان ہو چکی ہے اگر نکل کے کہیں چلی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی نشانی ہے, ایک ہماری مچھلیاں تو نہیں اس طرح کر سکتی. فہو اسمہ, تو وہ وہیں پر ہوں گے, یعنی جہاں مچھلی گم ہو جائے گی وہ وہیں ملیں گے تم کو. فن تلق, تو وہ چل دیے, ون تلق, اور چلے, بے فتح ہو, اپنے نوجوان کے ساتھ, یوشا بن نون, یعنی حضرت موسیٰ یوشا بن نون اپنے خادم کے ساتھ روانہ ہوئے. وحملا, دونوں نے اٹھا لی, حوتن, ایک مچھلی, فی مقتل, زمبیل میں, بکٹ کہہ سکتے آپ, حتی, یہاں تک کہ, کانا, وہ دونوں تھے, عند صخرتی, ایک پتھر کے پاس, چٹان کے پاس, ودعا رؤوسہما, رکھ دیا ان دونوں نے سر اپنا, و ناما, اور سو گئے. تو ایک پتھر پہ جا کے لیٹ گئے, کہتے ہیں نا نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے. ناما, دونوں سو گئے. فن سلّا, تو چپکے سے نکل گئی, کھسک گئی, الحوت, مچھلی, من المقتل, زمبیل سے. اتخذ سبیلہ, تو بنا لیا اس نے راستہ اپنا, فی البحر, سمندر میں, سرابا, سرنگ کی طرح, یعنی جیسے سرنگ لگا کے سمندر میں نکل گئی ہو, وہ مردہ مچھلی پانی میں چلی گئی, دوبارہ سمندر میں چلی گئی, مجمع البحرین میں. وکان لموسیٰ وفتاہ عجبًا, یہ بات موسیٰ اور آپ کے نوجوان کے لیے یا آپ کے خادم کے لیے بڑی عجیب تھی. فانطلقا, تو پھر دونوں چل پڑے. بقیت لیلتہما ویومہما, ایک رات دن میں جتنا باقی وقت تھا مزید آگے چلے گئے. فلما اصبحا, پھر جب صبح ہوئی, کالا موسیٰ لفتاہ, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا, آتنا, لاؤ ہمارے پاس, غداءنا, ناشتہ ہمارا, لقد لقینا من سفرنا ہذا، البتہ ملے ہم اپنے اس سفر میں نصباً تھکاوٹ کو، یعنی ہم بڑے تھک گئے ہیں. ولم یجد موسیٰ، اور نہ پایا موسیٰ علیہ السلام نے مسن کوئی اثر من النصبی، تھکاوٹ میں سے. حتی جاوز المکان، تھکاوٹ کہاں سے شروع ہوئی؟ جب تجاوز کر گئے، گزر گئے اس جگہ سے، الذی امر بہ، جس کا وہ حکم دیے گئے، یعنی آگے جاتے ہوئے تھکنے لگے. اب صخرہ تک نہیں تھکے تھے جہاں مچھلی گم ہوئی تھی، جہاں خضر علیہ السلام کو ملنا تھا، لیکن جب اس سے آگے گئے تو تھک گئے. فقال له فتاه، تو ان کے نوجوان نے کہا، ارأیت، کیا دیکھا تم نے، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم نے پناہ لی تھی چٹان کی طرف، فانی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کو بھول گیا تھا. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک ما کنا نبغی، یہ تھی وہ جگہ جو ہم چاہتے تھے. فرتدا، تو پلٹ آئے دونوں، علی آثارہما، اپنے پاؤں کے نشان پر، قصصا، آثار قدم تلاش کرتے ہوئے. فلما اتیا، دونوں جب آئے، الی الصخرۃ، چٹان کی طرف، اذا، تو جب، رجل، ایک شخص ملا، مسجن، لپتا ہوا، بسوبن، ایک کپڑے میں، اور یہی خضر علیہ السلام تھے، یعنی ایک کپڑا لپیٹے ہوئے ایک شخص ملا. اب اس وقت خضر علیہ السلام وہاں پہنچ چکے تھے، جبکہ پہلے جب وہ دونوں وہاں سو رہے تھے تو وہ نہیں موجود تھے. او قال تسجا بثوبه، یا راوی نے کہا کہ اس نے لپیٹا ہوا تھا اپنے کپڑے کو. فسلم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا. فقال الخضر، خضر علیہ السلام کہتے ہیں، وانا بارضک السلام، کہاں ہے تیری زمین پر سلام؟ یہ کوئی تو اجنبی آدمی معلوم ہوتا ہے، یہاں تو کوئی سلام نہیں کرتا، یوں لگتا ہے کہ کافروں کا علاقہ تھا جہاں کسی کو سلام کا نہیں پتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے سلام کرنے پر خضر حیران ہو گئے. فقال انا موسیٰ، تو انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں. فقال موسیٰ بنی اسرائیل، خضر علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ قال نعم، کہا ہاں. قال هل اتبعک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کے پیروی کروں، آپ کے ساتھ چلوں؟ علی ان تعلمنی، اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں گے، مما علمت، اس میں سے جو آپ سکھائے گئے، رشدہ، کوئی بھلائی کی باتیں. قال انک لم تستطیع معی صبرا، کہا یقیناً تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں رکھتا، کیونکہ علم تو صبر مانگتا ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی علی علم، بے شک میں علم پر ہوں، یعنی میرے پاس ایک علم ہے، من علم اللہ، اللہ کے علم میں سے، یعنی ایک خاص علم ہے میرے پاس. علمنی، ہی اس نے سکھایا ہے مجھ کو. لا تعلمہ انت، نہیں جانتا اس کو تو، تجھے نہیں اس علم کا پتا. وانت علی علم، اور تو ایک علم پر ہے. علمک اللہ، سکھایا تجھ کو اسے اللہ نے. لا اعلمہ، وہ میں نہیں جانتا، یعنی جو تیرے پاس علم، علم نبوت، وہ مجھ کو نہیں. قال، اس نے کہا، ستجدنی، ان قریب تو پائے گا مجھ کو، انشاء اللہ، انشاء اللہ، صابرن، صابر، صبر کرنے والا. ولا آسی، اور نہ میں نافرمانی کروں گا، لکا، تیرے لیے، امرن، کسی بات کی، کسی حکم کی سرتابی نہ کروں گا، آپ جو فرمائیں گے وہی کروں گا. فانطلقا، دونوں چل پڑے. یمشیانی، چلتے چلتے، علی ساحل البحر، سمندر کے کنارے، ساحل پہ چلنے لگے دونوں. لیس لہما سفینۃن، ان کے لیے کوئی کشتی نہ تھی، یوں لگتا کہ یوشع پر پیچھے رہ گئے اور یہ دونوں تنہا تھے. فمرت بہما سفینۃن، تو گزری ان کے پاس سے کشتی، سمندر کے کنارے جا رہے تھے تو کشتی پاس سے گزری. فکلمہم، تو انہوں نے ان سے، یعنی کشتی والوں سے، بات کر لی. ان یحملوہما، کہ وہ ان دونوں کو سوار کریں. فعرف، تو پہچانے گئے، الخضر، خضر علیہ السلام، فحملوہما، یعنی کشتی والے نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ خضر ہیں، تو چونکہ پہچانتے تھے تو انہیں سوار کر لیا. بغیر نولن، بغیر کرائے کے، نول کہتے ہیں اجر کو، پالن. فجاء اسفور، اتنے میں ایک چڑیا آئی. فوقع علی حرف السفینۃ، بیٹھ گئی کشتی کے کنارے پر، حرف کہتے ہیں نا کنارے، کشتی کے کنارے پر چڑیا بیٹھ گئی. فنقر، اس نے چونچ ماری، نقرتن، ایک دفعہ چونچ مارنا، او نقرتین، یا دو چونچے مارنا، فی البحر، سمندر میں، جیسے کشتی جا رہی تو آپ نے دیکھو بگلا یا کچھ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو ایک دفعہ ایسے منہ مار کے پھر اڑ جاتے ہیں، ایسے پرندے بحری جو ہوتے ہیں جیسے. فقال الخضر، تو خضر کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ما نقص علمی و علمک من علم اللہ، نہ کمی کی میرے اور تیرے علم میں اللہ کے علم میں سے، یعنی ہم نے اللہ کے علم میں سے نہیں کم کیا، یعنی ہمیں جو کچھ ملا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا علم نہیں کم ہوا اتنا بھی. اللہ کا نقرت حاضر اسور، جتنا اس چڑیا نے چونچ ماری. فی البحر، سمندر میں، یعنی وہ قرآن پاک میں تھا نا، لا یحیطون بشیئ من علمہ الا بما شاء، تو پیغمبروں کے پاس بھی علم کتنا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، جیسے چڑیا ایک چونچ مار کے کوئی چیز اٹھاتی. فعمد الخضر الى لوح, تو ارادہ کیا خضر علیہ السلام نے طرف ایک تختے کے, من الواح السفینہ, کشتی کے تختوں میں سے, یعنی اس کی طرف گئے. فنزعہ, تو اس کو کھینچ لیا. فقال موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, قوم, ایسے لوگ, حملونا بغیر نول, جنہوں نے کرایہ کے بغیر ہم کو سوار کیا, امتا الى سفینتہم, تو ان کی کشتی کے پیچھے پڑ گیا. فخرکتا, اس کو پھاڑ دیا, یعنی ایک پھٹا کھینچ نکالا. لتغرق اہلہا, کہ تو اس کے چلانے والوں کو, اس کے مالکوں کو, اس کے اوپر بیٹھنے والوں کو غرق کر دے. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, خضر کہتے میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھتا. قال لا تؤاخذنی بما نسیت, کہنے لگے کہ نہ مواخذہ کرو میرا بوجہ اس کے جو میں بھول گیا. فکانت الاولى من موسى نسيانا, تو پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی, یعنی بھول کے یہ بات کہہ گئے. فانطلقا, پھر دونوں چل پڑے. فاذا غلام, دیکھا کہ ایک بچہ, يلعب, کھیل رہا ہے, مع الغلمان, دوسرے بچوں کے ساتھ. فاخذ الخضر براسه, تو خضر علیہ السلام نے اس کا سر لے لیا. من اعلاه, اس کے اوپر سے. فقتلا, تو اکھڑ گیا, راسه بيده, اس بچے کا سر ان کے ہاتھ سے ہی, ہاتھ سے ہی اتار لیا سر. فقال موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام بول پڑے, اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس, ایک پاکیزہ جان کو, معصوم بچے کو تم نے بغیر کسی قصور کے, بغیر کسی جان کے بدلے کے مار ڈالا. قال الم اقل لك انك لم تستطيع معي صبرا, خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. قال ابن عیانہ, ابن عیانہ یا سفیان ابن عیانہ کہتے ہیں, وہذا اوقد, اور یہ زیادہ اوقد یعنی اہم بات ہے, یعنی اب تاکید کرتے ہیں. فن طلقا, پھر دونوں چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریت, یہاں تک کہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے. استطعما, انہوں نے کھانا مانگا ان سے, یعنی کشتی چلتے چلتے کنارے پہ آ رکی, ایک بستی پہ پہنچے, کھانا مانگا. فابوا, انہوں نے انکار کر دیا. ان یضیفوہما, کہ ان دونوں کو مہمان بنائے. فوجد فیہا جدارا, تو اس بستی میں ایک دیوار پائی, یرید ان ینقض, جو ٹوٹا ہی چاہتی تھی. قال الخضر بیدہ, یہاں قام کا لفظ ہونا چاہیے, قام ہی ہے. قام الخضر بیدہ فاقامہ, بہرحال قال الخضر بیدہ, خضر علیہ السلام نے اس وقت کیا کیا, اپنے ہاتھ سے اس کو درست کر دیا. فاقامہ, درست کر دیا, کھڑا کر دیا, ٹوٹ رہی تھی, گر رہی تھی, انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا. قال موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام بولے, لو شیتا, اگر آپ چاہتے, لتخذت علیہ اجرا, تو آپ اس پر اجر لے سکتے تھے, یعنی آپ اس کا صلہ لے سکتے تھے, مزدوری اس پہ لے لیتے. قال, خضر کہتے ہیں, ہاں ذا فراق بینی و بینی, یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا, تین دفعہ چانس ہوتا ہے تینوں ختم ہو گئے, تین چھٹیاں کی نام کٹ گیا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یرحم اللہ موسیٰ, اللہ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے, لوددنا, البتہ ہم چاہتے تھے کہ لو صبرا, کاش وہ صبر کرتے, حتی یقص علینا من امرہما, یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہم پر ان دونوں کے معاملے میں سے, یعنی کچھ اور بھی ہمیں پتہ چلتا, یعنی اور علم آ جاتا. اس سارے قصے سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ معمولی بات پہ بھی پکڑ لیتے ہیں, اس لیے انسان بے خوف کبھی نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین نبی, قرآن پاک میں جتنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے شاید ہی کسی کا ہو, اور اس وقت کی پسندیدہ ترین قوم کے نبی, فضلتکم علی العالمین. لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے صرف زبان سے اتنا کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں, اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم, تو اس پہ کہا گیا نہیں, ان کو یہ نہیں, یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ عالم. اتنی سی بات پر پکڑ ہوگی. اس سے آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی شخص کتنے بھی اچھے کام کر لے, کتنے بھی بڑے کام کر لے, اپنے آپ کو کبھی کچھ نہ سمجھے, کوئی پتہ نہیں کسی چھوٹی سی بات پہ حساب ہو جائے کیا بنے گا, اس کے لیے فکر کرنا چاہیے. پھر یہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو خضر علیہ السلام کو اٹھا کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے آتے, لیکن سفر کروایا. پھر آپ دیکھیں کہ سفر کے لیے ساتھ کھانا بھی رکھوایا, مچھلی رکھوائی, یا یہ بھی ہو سکتا کہ مچھلی کے علاوہ بھی کچھ ہو, کیونکہ وہ کہتے ہیں لاؤ ہمارا ناشتہ, تو لگتا ہے کہ گھر سے کچھ ساتھ لے گئے. تو علم کے لیے جب بندہ نکلے تو اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر کے نکلے, یعنی زیادہ راہ لے کے جانا ثواب کا کام ہے. پھر طلب علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے, اور یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے علم کی کہیں بھی حد نہیں. فوق کل ذی علم علیم, ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور علم والا ہے. کوئی اپنے آپ کو آخری چیز نہ سمجھے، ہر وقت مزید سے مزید سیکھنے کی تلاش میں رہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عالم کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا چاہیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام خود نبی ہیں، اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ ترین، اپنے قوم کے سردار، لیکن جب خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں تاکہ آپ مجھے علم کی کچھ باتیں سکھائیں، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کرامت اولیاء جو ہیں وہ برحق ہیں، یعنی ممکن ہے کہ انبیاء کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو کچھ ایسی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں کہ جو ہر شخص کو نہیں ملی ہوتی، تو ان کا انکار نہیں سرے سے کر دینا چاہیے، یہ جھوٹ ہے، میں تو مانتا ہی نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ مثلا مریم علیہ السلام ہیں، دو رائے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو نبی مانا جائے، پھر تو ٹھیک ہے اگر نبی نہیں مانا جائے تو ان کے پاس جو رزق آتا تھا وہ کیا تھی، ایک طرح سے کرامت ہی تھی، یعنی ایک اللہ کی بندی نے اپنے بچے کو اللہ کے لیے وقف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے پھلوں سے ان کی مدد کی، ایسا ایسا رزق پہنچایا جو دوسرے لوگوں کو نصیب نہیں تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جو لوگ اللہ کی خاطر نکلتے ہیں یا اللہ کے عبادت گزار یا پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد عام حالات اور ذرائع اور اسباب اور ان سب چیزوں سے بالا ہو کے کرتا ہے۔ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں کہ ہم ضرور مانے کہ واقعی کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا یا ویسا ہو رہا، لیکن اگر کوئی چیز نظر آتی ہے کسی کے پاس تو اس کو بلا وجہ انکار نہیں کر دینا چاہیے، بس ٹھیک ہے اس کے پاس ہے، اللہ کا فضل ہے اس پر، یہ نعمت ہے اس پر۔ پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وقت ضرورت کھانا منگوا کے کھایا جا سکتا ہے، یعنی ایک نبی کے لیے یہ بات کوئی باعث عیب نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو کہے جاؤ میرے لیے کھانا لاؤ، یعنی کھانا منگوا کے کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، تو کرنا بہت پسندیدہ ہے، لیکن اگر انسان کبھی نہ کر سکے اور کروا لے تو اس میں حرج کوئی نہیں۔ حالانکہ دونوں نے سفر کیا تھا نا، دونوں ہی تھکے ہوئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا جاؤ تم کھانا لاؤ، تو اس میں نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام نے غلط بات نہیں کی تھی یا ان کی شان کے خلاف نہیں تھی یہ بات کہ انہوں نے دوسرے سے کہہ دیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بغیر اجرت کے اگر کوئی اپنی گاڑی پہ یا اپنے ریل پہ یا کسی چیز پہ سوار کر لے آپ کو، تو اس میں گناہ کی بات نہیں ہے۔ مثلا کوئی آپ کو کہتا ہو میں تمہیں لفٹ دیتی ہوں، گھر پہنچا دیتی ہوں، یا کوئی اپنی گاڑی ہی دے دیتا ہے، یا کوئی اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے بغیر کرائے کے آپ کو سوار کر لیتا ہے، یعنی گاڑی دینا تو اور بات ہے، مثلا کسی چیز کا کرایہ ہے تو کہتا نہیں میں آپ سے کرایہ نہیں لیتا یا کم لے لیتا ہوں یا کوئی اس طرح کی بات، تو اگر کوئی اپنی یعنی انسان اس سے مانگے نہ مانگنا تو اور بات ہے، لیکن اگر وہ خوش ہو کے یا اپنی رضامندی سے ایسا کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں۔ خضر علیہ السلام بھی بڑے علم کے پہنچے ہوئے شخص ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جب کشتی والوں نے کہا ہم کرایہ نہیں لیں گے تو دونوں بیٹھ گئے، کوئی حرج نہیں، اس میں گناہ کی بات نہیں ہے، یعنی اس پہ کوئی ان کی پکڑ نہیں یا محاسبہ نہیں کہ ان سے پوچھا جائے یا ان کا عیب بیان کیا جائے، دیکھو ویسے ایک نبی بنے ہوئے اور بغیر کرایے کے وہ بیٹھ گئے ان پہ۔ ہاں اگر ظلم اور زبردستی سے بیٹھتے تو پھر گناہ تھا۔ پھر اسی طرح دوسرے کے ساتھ ظاہریت پہ معاملہ کرنا چاہیے، دل کے حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص بظاہر ایک غلط کام کر رہا ہے، وہ پھٹا اکھیر رہا ہے، تو اس کو پوچھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کسی مصلحت سے ایسا کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دو برائیوں میں سے ہلکی برائی کو اختیار کیا جا سکتا ہے، مثلا ایک خرق تھا اور ایک غرق تھا، خرق تھا پھاڑنا کشتی کو اور غرق تھا ڈبونا کشتی، اگر نہ پھاڑی جاتی یا نہ توڑی جاتی تو بادشاہ وہ ہر اچھی کشتی کو لے رہا تھا، چونکہ وہ قرآن پاک میں آتا نا کان ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، تو غصب کی بجائے انہوں نے کیا تدبیر اختیار کی، کشتی توڑ دیتے تھوڑی تاکہ یہ بچ جائے، تو کشتی کا توڑنا تو بری بات ہے لیکن اس لیے توڑ دینا کہ بڑی مصیبت سے بچ جائے، تو جب دو برائیوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے اور تیسرا کوئی رستہ نہ ہو تو کم درجے کی لے لینی چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دینی معاملات میں دوسروں سے رجوع کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں تھیں جو اس سے پہلے قصے میں آپ کو میں بتا چکی ہوں۔ باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، باب من سأل جس نے سوال کیا، وهو قائم اور کھڑا ہے، سوالی کھڑا ہے، عالما جالسا عالم بیٹھا ہوا ہے۔ بعض وقت یہ ہوتا نا کہ ایک عالم بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص مجلس سے آتا ہے اور آ کے کوئی سوال کرتا ہے اور وہ کھڑا ہے، یعنی اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ دونوں ہی بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن بعض اوقات دونوں بیٹھ نہیں سکتے یا آنے والا بیٹھنا نہیں چاہتا یا بیٹھا ہوا بٹھانا نہیں چاہتا اس کو، کیونکہ اگر عالم ہر شخص کو اپنے پاس بٹھا لے تو علم حاصل کرنے کا کوئی وقت بچے نہ، کیونکہ سکھانے والے کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسا موقع ہو تو وہ اس کو بیٹھنے کی آفر نہیں کر رہا، کیا یہ جائز ہے؟ کیا بد اخلاقی تو نہیں؟ اس کی اجازت ہے. وہ کیا ہے؟ حدثنا عثمان قال اخبرنی جریر عن منصور عن ابی وائل عن ابی موسیٰ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال تو کہا، یا رسول اللہ ما القتال فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قتال کیا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، یعنی اصلی جنگ کیا ہے اللہ کے راستے کی، جہاد کیا ہے؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، فَإِنَّ بس بے شک احدنا ہم میں سے ایک، يُقَاتِلُ جنگ کرتا ہے، غَضَبًا غصے کی وجہ سے، انتقامًا یعنی، وَيُقَاتِلُ اور جنگ کرتا ہے لڑتا ہے، حَمِيَّةً غیرت کی وجہ سے، کہ بےزتی ہوگی عزت کا بدلہ لینا ہے. فَرَفَعَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، الیہ طرف اس کے، رأسہو اپنا سر، یعنی آپ مشغول تھے اس کا سوال سن کے آپ نے اس کو دیکھا. قال کہا، وَمَا رَفَعَ الیہ رَأْسَهُ اور نہ اٹھایا آپ نے اس کی طرف سر، اِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا، مگر اس لیے کہ وہ سوالی کھڑا تھا، یعنی آپ چونکہ بیٹھے ہوئے تھے اپنا کام کر رہے تھے، سوالی نے سوال کیا تو آپ نے اس کو اوپر کر کے دیکھا اپنے سر کو. فقال تو آپ نے فرمایا، من قاتل، جس نے جنگ کی، لتکون کلمۃ اللہ، تاکہ ہو اللہ کا کلمہ، ہی الاولیا وہی بلند، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہی بلند ہو، اللہ کا نام بلند ہو، مراد یہ ہے، فہو فی سبیل اللہ عز و جل، تو وہی دراصل اللہ کے راستے میں ہے. یعنی مسلمان کی جدوجہد اور جنگ کا اصل مقصود کیا ہونا چاہیے؟ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. تو یہ کلمۃ اللہ کی شہادت، یعنی گواہی اپنے عمل سے بھی اپنی زبان سے بھی کہ دراصل وہ بڑا ہے، اس کے لیے لڑنے آئے، اپنی ذات کے لیے لڑنے کو نہیں آئے. یہ وجہ ہے کہ امیر تیمور نے ایک مرتبہ کسی علاقے کو فتح کیا اور جو مفتو تھے ان کی گردنیں کاٹ کے سٹیج بنایا اور اس پر وہ بیٹھا. اس نے پوچھا کہ کیا میرا یہ فعل درست ہے کہ میں نے ایسا انتقام لیا کہ ان کی گردنیں کاٹ کے اس کے اوپر آ بیٹھا؟ تو علماء کے گروہ میں سے ایک عالم نے یہی حدیث کوٹ کی اور کہا کہ نہیں، ہمارے جہاد کا مقصد لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا نہیں ہے، ان کی گردنیں کاٹنا نہیں ہے، بلکہ جہاد کا اصل مقصد اللہ کا نام بلند کرنا ہے، ہماری غرض اللہ کی رضا ہے نہ کہ کچھ اور. تو یہ درست نہیں، لیکن یہاں حدیث ظاہر ہے کہ کسی اور چیز کے استدلال کے لیے آئی ہے. اب آپ نے یہاں یہ بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ امام بخاری بعض وقت حدیث کا جو مین، لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا نہیں ہے، ان کی گردنیں کاٹنا نہیں ہے، بلکہ جہاد کا اصل مقصد اللہ کا نام بلند کرنا ہے، ہماری غرض اللہ کی رضا ہے نہ کہ کچھ اور. تو یہ درست نہیں، لیکن یہاں حدیث ظاہر ہے کہ کسی اور چیز کے استدلال کے لیے آئی ہے. اب آپ نے یہاں یہ بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ امام بخاری بعض وقت حدیث کا جو مین حصہ ہوتا ہے اس سے استدلال لینے کے بجائے اس کے جو سائڈز ہوتی ہیں یا وہ جس کانٹیکسٹ میں یا جس ماحول میں حدیث بیان ہوتی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاص انداز سے اس کو سکھایا ہوتا ہے اس انداز کو کوٹ کرتے ہیں، اس سے دلیل لیتے ہیں، اس سے اجتہاد کرتے ہیں. اور یہ کتنا باریک اجتہاد ہے. اگر ہم یہ حدیث پڑھیں تو ہم کبھی نہ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کیوں اٹھایا اور وہ شخص کھڑا تھا کہ بیٹھا تھا، اور اس سے ہمارے علم کی مجلسوں کے آداب کیا ہو سکتے ہیں یا کس کس چیز کی اجازت ہے. تو یہ ان کی خاص تفقہ کی دلیل ہے، فقیہ ہونے کی. باب السؤال والفتیہ ان درمی الجمار، سوال کرنا اور جواب دینا، فتیہ یعنی فتویٰ مانگنا، ان درمی الجمار یعنی رمی جمار کے وقت، کنکریاں مارنا شیطانوں کو حج کے موقع پر، کیا وہاں بھی کوئی علم سیکھا سکھایا جا سکتا ہے؟ یہ بتانا اصل میں کیوں مقصود ہے، یہ باب کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ کیا علم صرف ایک کلاس روم کے اندر ہی ہوتا ہے یا کلاس روم کے باہر بھی کچھ سیکھا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر کچھ مخصوص عبادات کے وقت بھی ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزیز ابن ابی سلمہ عن الزہری عن عیسی ابن طلحہ عن عبد اللہ ابن عمرو قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الجمرۃ، یہ جمرۃ العقبہ ہے، وہو یسأل، آپ پوچھے جا رہے تھے، فقال رجل یا رسول اللہ نحرت قبل ان ارمی قال ارمی ولا حرج، قال آخر یا رسول اللہ حلقت قبل ان انحر قال انحر ولا حرج، فما سئل عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. یہ حدیث پہلے ہو چکی. باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا ملا ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ باقی کائنات تو چھوڑیں، صرف اپنے جسم کے بارے میں اگر ہم سوچیں کہ ہم کتنا جانتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ اب تک جتنی تحقیقات ہوئی ہیں اس کے مطابق صرف 30% جان سکا انسان اپنی باڈی کو، اور یہ میرا اور آپ کا جاننا نہیں، بڑے بڑے محققین اور سائنسدانوں کا جاننا ہے. بہت سی چیزیں ابھی تک ایسی ہیں کہ جن کے فنکشنز، یعنی باڈی کے فنکشنز، ان کے ریئیکشنز، ان کے عمل جو ہے اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہیں، اندازے اور گمان اور قیافے ہیں. حدثنا قیس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش سليمان عن ابراهيم عن القمط عن عبد الله قال بينا انا امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينه. عبد الله بن مسعود کہتے ہیں، یا عبد الله جو ہے نا، عبد الله بن مسعود ہیں، کہتے ہیں کہ اس اسلام ہے کہ میں چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ویران علاقے میں، خرب ویران علاقہ. وہ ہوا یہ توقع، اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے یا سہارا لے رہے تھے، الا اسیب کھجور کی چھڑی پر، یعنی لاٹھی ٹیک کے چل رہے تھے، معہو جو آپ کے پاس تھی، فمر بنفر من الیہود، تو آپ گزرے یہودیوں کے ایک گروہ پر، یعنی آپ کا گزر اس دوران یہود کی ایک جماعت پر ہوا. فقال بعضهم لبعض، تو یہودیوں میں سے بعض نے بعض سے کہا، آپس میں کہنے لگے، سلوہ عن الروح، پوچھو اس سے روح کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا کہا، ان سے روح کے بارے میں سوال کرو. وقال بعضهم، اور بعض نے کہا، لا تسألوه، نہ پوچھو اس سے، لا یجیء فیہ بشیء، تاکہ نہ لائے اس میں کوئی چیز، تکرہونہ، جس کو تم ناپسند کرتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مت پوچھو، اس لیے ہو سکتا کوئی ایسا جواب دیں جو تم کو اچھا نہ لگے، نفرت اور عداوت جو تھی آپ کے خلاف. فقال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا، لنسألنہ، ہم تو ضرور پوچھیں گے، ہم ضرور پوچھیں گے. فقام رجل منهم، تو ایک شخص ان میں سے کھڑا ہو گیا ان پوچھنے کے لیے. فقال یا اب القاسم، یعنی کہا یا رسول اللہ، کہا یا اب القاسم، اے اب القاسم، مر روح، یہ روح کیا ہے؟ فسکتا، تو کیا ہوا، خاموش ہو گئے، یعنی یہ سن کر آپ چپ ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقلت، تو میں نے کہا، کس نے، عبداللہ بن مسعود نے، انہ یوحا الیہ، کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے. یہ آپ کی خاموشی کس بات کی علامت ہے کہ وحی آنا شروع ہو گئی. یہاں روح سے مراد روح بھی ہو سکتی ہے اور وحی الہی بھی. انہوں نے وحی کے بارے میں سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے جواب صرف زبان سے ہی دلوایا، عملی نمونہ بنا کے دکھا دیا. فقمت، میں کھڑا ہو گیا، فلما انجلا عنہ، تو جب آپ سے وحی کا آنا ختم ہو گیا، فقال، تو فرمایا، یعنی آپ نے یہ آیت پڑھی، کس نے پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ آیت اسی وقت اتری تھی، ویسألونک عن الروح، یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے روح کے بارے میں. قل، آپ کہہ دیجئے، الروح من امر ربی، کہ روح میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کے امر میں سے ہے. وما اتو من العلم الا قلیلا، اور نہیں وہ دیے گئے علم میں سے مگر تھوڑا. قال الاعمش، ہی کذا فی قراءتنا، اعمش کہتے ہیں ہماری قراءت میں یہ اتو پڑھا گیا ہے، اوتی تم کی بجائے. یہ سبا قراءت جو لوگ علوم القرآن پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے وہ اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں، فی الحال میں اس کی بحثوں میں نہیں جاؤں گی. مراد اس سے کیا ہے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا اور آپ نے جواب دیا، اور ساتھ ہی کیا بتایا کہ ایسی باتیں مت پوچھو جن کو تم سمجھ ہی نہیں پاتے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جدید نفسیات ابھی تک روح کی حقیقت کو نہیں پہنچی، روح کیا چیز ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں روح اور نفس کے بارے میں، مجھے پچھلے دنوں ایک سوال بھی ملا تھا کہ کیا سول اور نفس جو ہیں یہ ایک ہی انٹیٹی ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ تو اس میں علماء کا مختلف خیال ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیزیں، ایک سے دوسری لازم و ملزوم ہے، روح ہے تو نفس ہے، روح نہیں تو نفس بھی نہیں. اور پھر نفس ایک لطیف چیز ہے جسم کے اندر، جس کا انحصار روح کے اوپر ہے، اور جو قلب اور جسم کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے. مثلا آپ کے دل میں خوف آتا ہے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا ہے نا، یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ تو فزیکل چیز ہے نا کہ آپ کے بال کھڑے ہو گئے، لیکن خوف کہاں ہوا، دل میں آیا. تو وہ دل اور جسم کو جوڑتی کیا چیز ہے، وہ روح ہے. پھر وہی احساسات جو خواہشات اور تمناؤں اور آرزوؤں کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ کیا ہو جاتا ہے پھر، نفس کی ایک طرح سے شکل بن جاتی، اس کو نفس بولتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بس جڑی ہوئی ہے یہ چیز. باب منترا کا بعد الاختیار، باب جس نے چھوڑ دیا بعض اختیار کو، یعنی بعض جو کام وہ کر سکتا تھا، بتا سکتا تھا، چھوڑ دیا، اس کو نہیں بتایا. مخافت، ڈر کر، ان یقصر فهم بعض الناس عنہ، کہ کم ہوگی فہم بعض لوگوں کی. یعنی اگر عالم بعض احادیث یا بعض مسائل یا بعض چیزیں اس لیے چھوڑ دے کہ لوگوں کو ابھی نہیں سمجھ آ سکتے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس ڈر سے کہ فیقعوا فی اشد منہ، کہ لوگ اس سے زیادہ کسی شدید چیز میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی مشکل میں پڑ جائیں گے. کیا دلیل ہے اس کی؟ حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسود، اسود سے روایت ہے، قالا، وہ کہتے ہیں، قال لی ابن زبیر، مجھ سے ابن زبیر نے کہا، یہ کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر. کانت عائشہ تو تسر الیک کثیرا، عائشہ تجھ سے بہت راز و نیاز کیا کرتی تھی، بڑی چھپ چھپ کے باتیں کیا کرتی تھی، وہ کیا کسر کسر کرتے رہتے تھے تم. یہ اسود جو ہیں یہ بھانجے ہیں حضرت عائشہ کے. حضرت عائشہ نے اپنے خاندان کے نوجوان لڑکوں کو علم سکھایا اور انہوں نے آگے پھر خوب پھیلایا، تو وہ کبھی کبھی ایک دوسرے سے جیلس بھی ہوں گے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہی تھی تم کو، تم سے کیا کہہ رہی تھی حضرت عائشہ، یہ چپتے چپتے تمہیں کیا بتا رہی تھی جو مجھے نہیں بتایا انہوں نے. جیسے ایسا ہوتا نا کہ جیسے استاد اگر ایک اسٹوڈینٹ سے بات کرتے تو دوسرا اس سے جیلس، اچھا تم سے کیا کہا تھا جو مجھے نہیں پتا چلا. عبداللہ بھی بھانجے ہیں اور اسود بھی بھانجے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ تم سے بڑی چپ چپ کے باتیں کرتی تھی، تو کیا تھی وہ باتیں؟ فما حدثت کا فی الکعبہ، یہ کعبہ کے بارے میں تم سے کیا حدیث بیان کی تھی انہوں نے؟ فقلت، تو میں نے کہا، قالت لی، حضرت عائشہ نے مجھ سے کہا تھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، لولا قوموں کی حدیثن احدہم، اگر نہ ہوتی قوم تیری، نیا نیا زمانہ ان کا، یعنی ابھی ریسنٹلی چونکہ مسلمان ہوئے ہیں،